الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعاله وصحبه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون اللهم سبحانك لا علم لنا علامہ علامتانہ انکن تعلیم الحکیم مولا یا صلی وسلم دائمان ابدا اللہ حبیب کو منظان بہلو. محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس مال سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. پچھلی آیہ کریمہ میں کفار اور منافقین کی نسبت یہ ارشاد فرمایا گیا ہے مسلمانوں کے کہ تم بھی ایسا نہ سوچنا، اس لیے کہ وہ یہ سوچتے تھے کہتے تھے، ان کا ماننا تھا کہ جو لوگ ہمارے پاس سے جاتے ہیں، غزوات میں جاتے ہیں، تجارت کو جاتے ہیں، اسفار پر جاتے ہیں، تو یہ اگر نہ جاتے تو جو حادثہ انہیں پیش آیا ایسا نہ ہوتا، کوئی زخمی ہوئے، کوئی ایسے جو شہید ہوئے، تو وہ یہ مانتے تھے کہ ایسا نہ ہو. اب اس میں دو پہلو ہیں، ایک بنیادی حصہ تو ہے وہ یہ ہے کہ جب منافق ہیں، نفاق ہے، تو ہر وہ معاملہ یا وہ بات جس میں اسلام کو نقصان پہنچایا جائے اس کا بیان کرنا، اور بہت ہی جو بنیادی نقطہ ہے کہ اس نفاق سے جب ایمان نصیب نہیں ہوا تو وہ جو ایمانیات کی بنیادیں ہیں وہاں تک کی رسائی ہی نہ نصیب ہوئی، تو تقدیر اللہ جل شانہ کا فیصلہ، پھر اس کا انکار ہے. اور اللہ کریم فرماتے ہیں واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندہ کرتے ہیں اور اللہ ہی مارتے ہیں، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہے ہیں. جن کا عمل ہوا اللہ کریم انہیں بھی دیکھ رہے ہیں، جو عمل عمل کرتے ہوئے شہید ہو گئے اس کے راہ میں یا غازی ہو گئے اللہ کریم انہیں بھی جانتے ہیں، اور جو نفاق کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، مقابل آ رہے ہیں، اللہ جل شانہ انہیں بھی جانتے ہیں. اور اللہ جل شانہ کا جاننا اس کی ذات علیم ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی جھول نہیں ہے اس کے جاننے میں، عین اللہ کریم جو ہے وہ جانتے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ قتل نہ ہوتے، اور اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں فی سبیل اللہ، ولئن قتل تم فی سبیل اللہ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ. محترم سامعین کرام، بارہ یہ بات بیانات میں آتی ہے، قرآن و حدیث میں بڑی واضح بیان فرمائی گئی ہے زندگی اور موت. اور موت ایسی حقیقت ہے کہ جس سے ہر زندہ نے، اس اصول ہے دار فانی کا، اس نے گزرنا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک جانور کی صورت میں موت کو ذبح کر دیا جائے گا کہ آج کے بعد پھر موت واقع نہیں ہوگی. لیکن جب یہاں آپ اس دار فانی کی بات کرتے ہیں تو کل من علیہ فان، تو یہاں اللہ کریم نے جو اصول اور ضابطہ عطا فرمایا ہے اس راستے سے ہر ایک نے گزرنا ہے. تو جو زندہ ہے یقیناً اسے موت آنی ہے، اور اللہ کریم نے کس کی کتنی زندگی لکھی ہے. مزید جو پچھلی آیات ہیں ان میں آپ دیکھیں تو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ جس کی قتل کا فیصلہ ہے وہ گھر سے بھی چل کر اپنی اس قتل کی جگہ پر پہنچے گا. تو یہ جو کہنا کہ ایسا نہ ہو اور ویسا نہ ہو، اسے قرآن فرماتا ہے کہ یہ ان کے لیے حسرت بنا دی گئی ہے. تو یہ ایک حسرت ہو سکتی ہے، اس کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اور اللہ کریم کی راہ میں جو جان دیتا ہے اسے اللہ کریم فرماتا ہے کہ اسے مردہ نہ کہو. وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتا ہے، زندہ ہے. بالکل اسی طرح جیسے اگر آپ قبر کھولیں تو آپ کے سامنے ایک مٹی کا ڈھیر آتا ہے، ایک گڑھا آتا ہے، آپ کی ظاہری آنکھ اس برزخ کو نہیں دیکھ پاتی جس میں سے صاحب قبر گزر رہا ہے. اسی طرح جب شہید کی آپ وجود کو دیکھتے ہیں تو آپ کے نزدیک بے جان وجود ہے، کہ اللہ جل شانہ نے اسے حیات بخشی، وہ کیسی ہے، وہ کیا پہلو ہے، لیکن یہ یقینی طور پر بات ہے کہ وہ زندہ ہے. ہمارے ادراک سے معاملہ باہر ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے. تو سمجھ تو یقیناً یہ جو پردہ ہے یہ کھلتا جاتا ہے، جوں جوں سفر آخرت کی طرف چلتا ہے تو یہ پردے ہٹتے جاتے ہیں، حقیقت عیاں ہوتی جاتی ہے. لیکن ماننا، یہاں جو ماننا ہے اور ایمان بالغیب کے جو حصے ہیں، ماننا اصل بنیادی بات وہ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ جل شانہ نے ماننے کا جو حکم دیا ہے جیسے زبردستی مروایا جاتا ہے. اللہ کریم نے استطاعت بھی دی ہے اور اسباب بھی ہیں. وہ جن حصوں کی نشانیاں موجود ہیں اور جو اللہ کا کلام، اللہ کے انبیاء اور رسول کا مبعوث ہونا، کوئی جواز نہیں ہے انکار کرنے کا، سوائے اس کے کہ بندہ ضد اور عناد میں ہو، نفاق میں پڑ جائے، اپنے نفس اور نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ جائے. اور کوئی جواز ہے نہیں کسی کے پاس. اور جو موت آنی ہے وہ جہاں لکھی ہے وہاں آنی ہے، اس لیے کہ اللہ کریم جانتے ہیں کہ کس کی موت کا وقت کہاں ہے، یہ بھی فرمان. تو کتنے قدم اس زمین پر اٹھانے ہیں، ان فضاؤں سے اپنے حصے کی کتنی سانس لینی ہے، اللہ جل شانہ کی عطا کردہ خوراک میں کتنا حصہ اس نے مقرر فرمایا ہے، ہر کوئی اپنی حرکت کے ساتھ جہاں جہاں اور عوامل شامل حال ہیں، وہاں ایک یہ حصہ بھی شامل ہے کہ اپنا حصہ پورا کرتا پھر رہا ہے. کہاں کہاں اس کا رزق بکھرا ہوا ہے، وہ جا جا کر اپنا رزق سمیٹ رہا ہے، حاصل کر رہا ہے. زمین کے کس خطے پر کتنے قدم ہیں، کس طرف ہیں، وہ اپنے قدم اٹھا رہا ہے اور اپنا وہ طے شدہ حصہ جو ہے اس کی تکمیل کی طرف گامزن ہے. وجود خود شہادت دیتا ہے کہ اس کا سفر جو ہے وہ فنا کی طرف گامزن ہے. بچپنے سے لے کر پختہ عمر تک آپ دیکھتے ہیں تو وجود خود شہادت دے رہا ہوتا ہے. وہی وجود جو بڑا نازک ہوتا ہے اور پنپتے پھلتے پھولتے بڑا طاقتور ہوتا ہے، آخر نحیفی کی نظر ہونا شروع ہو جاتا ہے، کمزوری وارد ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ جس پہلو سے بھی دیکھیں تو یہ جو جان فانی ہے، اس میں ہر شے جو ہے وہ فنا کی طرف گامزن نظر آتی ہے. اور کس قدر خوش قسمتی ہے کہ بندہ اللہ جل شانہ کی وحدانیت کی شہادت دیتا ہے، ایمان لاتا ہے، شرائطی ایمان کا اقرار کرتا ہے، صدقے دل سے مانتا ہے، اور اللہ کریم نے اسے سب سے بڑھ کر جو شے دی ہے ظاہری حصے میں، وہ اس کی جان ہے. وہ اپنی جان اللہ جل شانہ کی نام پر شہادت کے طور پر پیش کرتا ہے، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات. اور یہ جو ہے نا فی سبیل اللہ، اللہ کے نام پر اپنی جان دینا، یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ غیر مذہب اس جذبے کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. اس لیے کہ لوگ جینے کے لیے لڑتے ہیں اور بندے مومن شہادت کے لیے لڑتا ہے، تو یہاں بہت بڑا فرق آ رہا ہے. اس لیے کہ وہ اس میں بھی کامیابی دیکھ رہا ہے، غازی ہو تو بھی کامیابی دیکھ رہا ہے، شہید ہو تو بھی کامیابی دیکھ رہا ہے. آج تو شہادت کے درجے جو ہیں وہ جو اس لفظ سے نا آشنا ہے وہ بھی اپنے مرنے والوں کو دیتے ہیں، سکھ دے رہے ہیں، ہندو دے رہے ہیں، مسلمان عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں. تو بے شمار مذاہب کی نسبت لفظ شہادت کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن جو اصول اور ضابطہ ہے وہ نور ایمان سے طے ہوتا ہے، کسی کے کہنے سے نہیں ہوتا. اور ایسی مثالیں بے شمار موجود ہیں. جب یہ احکامات نازل ہوئے تب سے اور آج تک دین اسلام کی تاریخ یہ مثالیں موجود ہیں کہ اللہ کے نام پر جنہیں موت آئی، اس زمین جس میں کوئی شاید دفن کر دی جائے تو یہ اسے کھا جاتی ہے، زنگ آلود کر دیتی ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ مٹی کے بنے ان وجودوں کو اس زمین نے چھوا تک نہیں، نہ صرف وہ مبارک وجود سلامت ملتے ہیں بلکہ جو کچھ ان کے کفن کے نظم میں ان کے وجود پر ڈھانپنے کو جو کپڑے ہیں وہ بھی سلامت ملتے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان۔ اور ایک اور پہلو ملتا ہے نیکی کی ضمن میں، ورع اور تقویٰ کے ضمن میں، کہ ایسے وجود بھی یہ جو طبی طور پر جنہیں موت وارد ہوئی، طبی طور پر فوت ہوئی، ان میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کہیں جب قبر کھودی گئی، کسی سبب بھی کھودی، تو ان کے وجود سلامت ملے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جنہیں بخشش بھی نصیب ہے ان میں سے بھی کوئی قلیل ایسے درجے کا بندہ ہوتا ہے کہ جو جس کا وجود سلامت ہوتا ہے۔ اور یہ وہ معاملات ہیں جو مخلوق کے خدا کو حق کی، جو حق ہونا اور حق کی طرف چلنے کی جو ہے اللہ کریم کی رحمت ہوتی ہے کہ یہ نشانیاں نظر آئیں۔ اسی طرح جو لوگ ذکر اذکار کی محافل میں بیٹھتے ہیں، توجہ مرکوز ہو، تو منکشف پہلوؤں میں کچھ چیز دیکھتے ہیں تو وہ بھی بندے کو مزید تقویت دیتی ہے کہ جس راہ پر میں چل رہا ہوں یہ راہ بہتر ہے۔ تو اللہ پاک توفیق عمل عطا فرمائے، جس نے اس کی راہ میں جان دی اللہ کریم نے اسے یہ درجہ عطا فرمایا، اور جس نے ساری زندگی اس کے نام پر ایسے بسر کی کہ اس کے شب و روز حق کی شہادت دیتے گئے، ایسے لوگوں کے وجود بھی سلامت ملتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے۔ جانا ہے ہر ایک نے اس پل سے گزرنا ہے، اللہ کریم ایمان سے دار دنیا کا جانا جو ہے وہ نصیب فرمائے، اپنی حفاظت عطا فرمائے۔ بے شمار کمزوریاں ہیں ہم میں، بے شمار مسائل میں اپنے آپ کو خام خام الجھائے رکھتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے اور خیر اور عافیت نصیب ہو اور جانا ایمان کا نصیب ہو۔ لیکن دیکھیں نا، موت کی بھی جو موت میں بھی جو خیر ایمان ہی سے ہے، اگر نہ موت سامنے نظر آئے تو بندے حواس باختہ ہو جاتے، اور تعلق مع اللہ اتنا خوبصورت پہلو ہے اور اتنا کرم اور احسان ہے کہ جیسے موت کو بھی کوئی حیات کی نسبت دیکھ رہا ہو، اسی طرح دیوانہ وار صاحب ایمان اس کے نام پر قربان ہوتے ہیں، اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی دہشت گردی کی لہر ہے اور کتنے ہی ناموں سے دہشت پھیلائی جا رہی، اور قوم کے بیٹے جو ہیں اپنی قوم پر قربان ہو رہے ہیں۔ تو بظاہر تو کسی نے سودا کیا، کسی کے غلط فیصلے ہوں گے، لیکن جو جان نچھاور کر رہے ہیں ان کی تو جان جا رہی ہے۔ اب جسے ایمان نصیب ہے، صدق نصیب ہے، تو ظاہری پہلوؤں میں تو یہی ہوگا جی بڑا نقصان ہو گیا اس گھر کا، لیکن جب روز معاشر قبریں کھلیں گی اور اس گھر میں شہید اٹھیں گے تو پھر معاملہ دیکھنے کا ہوگا، دیدنی ہوگا۔ اللہ کریم حفاظت فرمائے۔ نظام نظم جب ہم اپنے پوری ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں تو پھر جو ہے نقص اس درجے کے پیدا نہیں ہوتے جس درجے کے نقائص میں سے ہم گزر رہے۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں او مت تم، تو ویسے بھی تو موت واقع ہونی ہے نا جی، لمغفرۃ من اللہ، تو اللہ کی بخشش ورحمۃ خیر، اور اللہ کی رحمت بہتر ہے. یعنی جو کہہ رہا ہے اگر بیٹھ رہتے نہ جاتے تو موت نہ آتی, تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جو مرنا تو ویسے بھی ہے, جو شہید ہو گیا اور جسے ویسے موت آ گئی تو جانا تو ہر ایک نے ہے. تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ کی بخشش اور رحمت اس مال سے بہتر ہے کہ جس پر تم سمجھتے ہو کہ میں بیٹھا ہوں. حالاں یہ جو کہہ رہا ہے, اب دنیا میں کہا ہے نا جی, شان نزول میں آپ آیات کی دیکھتے ہیں تو لوگوں کے نام, اوقات, موقع, سارا سارا واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے. اب جو اعتراض کر رہے تھے کہاں ہیں, جو نفاق کر رہے تھے کہاں ہیں, جو مقابل کھڑے تھے, جو کفر و شرک کر رہے تھے, جو واقعات پیش آ رہے تھے جن پر شان نزول کے پہلو ملتے ہیں, وہ سارے کہاں ہیں؟ تو سارے مٹی ہو گئے. تو آج جو ہے کیا اس کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس نے رہنا ہے, اس سے مٹی نہیں ہے. تو یہ پہلو جو حق کا اور سچائی کا ہے, اس کا دامن ہر ایک کی ضرورت ہے اور تمام ادوار کی ضرورت ہے, لمحہ لمحہ کی ضرورت ہے. اور اللہ جل شانہ کے نام پر جسے موت آتی ہے, فرمایا ویسے جو ایمان کی موت آئے تو اللہ کی بخشش اور رحمت اس مال سے بہتر ہے. مما یجمعون, جو وہ لوگ جمع کرتے ہیں, یعنی یہ جو گمان ہے کہ آسائش میں ہیں, مرضی سے رہ رہے ہیں, گرد و پیش سامان تعیش موجود ہے اور دولت کے انبار ہیں, یہ نہیں بیٹھ رہیں گے. ویسے بھی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ بھی میری ملکیت ہے, یہ بھی میری ملکیت ہے, فلاں شے بھی میری ہے, اور انسلی چادروں میں دنیا سے جا رہا ہوتا ہے, اور وہ جو دعویٰ ہوتا ہے ملکیت کا اس میں وراثت کا اطلاق ہو رہا ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا موقع پر وارث کوئی نہیں ہوتا, اور کتنی عجیب بات ہے کہ وہ جو ہمارا کرتا رہا کوئی شے ساتھ تو نہ لے, ہے وارث بھی کوئی نہیں. اسی لیے قرآن فرماتا ہے نا کہ اس موقع سے پہلے کہ جب توفیق ہی نہ رہے, موقع ہی نہیں رہے, اللہ کے نام پر خرچ کر لو, کہ ایسا نہ ہو کہ موت واقعہ ہو جائے تو پھر یہ کہتے پھرو کہ کاش مجھے موقع ملتا تو میں اس کے نام پر خرچ کرتا. تو جو لوگ جمع کرتی ہیں اللہ کریم کی بخشش اور رحمت اس سے بہتر. اللہ کریم کی رحمت جسے نصیب ہو اس کے نہاں خانے دل سے عمل تک جو نشانی ہے وہ قرآن و سنت ہے. یہ حلیے اور عمل, یہ اگر مختلف ہو جائیں تو بات اور ہوتی ہے. اس لیے کہ دکھانا مقصود نہیں ہے, تعمیل مقصود ہے, اور صرف تعمیل نہیں, صدق دل سے تعمیل جو ہے وہ مقصود ہے. تو یہ حصے کہ اللہ کے نام پر زندہ رہنا اور اللہ کے نام پر موت کا آنا یہ نصیب ہوں تو دنیا اور آخرت کی جو کامیابیاں ہیں وہ یہی ہے. اس لیے کہ جب آپ حق سے ہٹتے ہیں تو آپ حقیقت حال تک کو کھو دیتے ہیں, آپ وہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو یقیناً نقصان دے گا, آپ ان تمام امور پر سہارا لے رہے ہوتے ہیں جن کی حیثیت کوئی نہیں, اس لیے کہ وہ سہارا بنیں گے نہیں. اور حق پر جو بندہ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اسے کیفیت جو ہے وہ توکل کی نصیب ہوتی ہے. اور یہ متوکلین کی شان ہے کہ اللہ کریم کی ذات پر وہ توکل کرتے ہیں. یہ اعزاز ہے, یہ کرم ہے اللہ کا. اور جسے اللہ پر توکل ہے, اللہ کی ذات کو اپنا سہارا سمجھتا ہے, اپنے معاملات کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے تو پھر اسے نہ کوئی دکھ ہے نہ کوئی تکلیف ہے. ہاں ہمارے دکھ اور تکالیف کی جو اندازے اور جنہیں ہم دکھ اور تکلیف کہتے ہیں وہ معاملے اور ہیں. اس لیے کہ دولت ضائع ہو گئی, کوئی نقصان ہو گیا, اس کا دکھ ہوا, لیکن زکوٰۃ دی ہے یا نہ دی اس کی کوئی تڑپ محسوس نہ ہوگی, عشر دیا ہے یا نہیں دیا محسوس نہ ہوگی, دیتے تکلیف ہو رہی ہے نہیں دیا تو کوئی احساس نہیں. تو پہلو وہی ہیں جو حق کے ہیں اور دین اسلام کے ہیں. اور اللہ کریم کی رحمت سے جو دوری ہوتی ہے وہ اعمال دکھا رہے ہوتے ہیں, بتلا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کریم کی رحمت سے دوری ہے. اللہ کریم کی رحمت جو ہے نصیب ہو تو حفاظت کے پہلوؤں کی طرف ترقی ہوتی ہے. معصوم تو کوئی نہیں ہو سکتا, یہ مقام نبوت اور رسالت ہے, لیکن محفوظ کے معنوں میں صاحب ایمان داخل ہونا شروع ہو جائے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ تین حصوں میں ایمان کی حفاظت ہے, فرائض کی نسبت, سنت کی نسبت, نفل کی نسبت. اور نفل تک کی ادائیگی جو ہے قرآن کریم فرما رہا ہے. اب جو نفلی عبادت تک اختیار کرتا ہے وہ کبھی فرض نہیں چھوڑتا, کبھی چھوٹے تو اس کے نفل چھوٹتے ہیں, لیکن جو صرف فرائض کی تکمیل میں ہے اس نے نفل تو پہلے چھوڑ رکھے ہیں, سنت بھی چھوڑ رکھی ہے, جب چھوٹا اس کا فرض چھوٹے گا. تو ایمان کے تحفظ میں جو تین حصے آتے ہیں وہ اس ترتیب سے آتے ہیں. اور اللہ کریم فرائض کی تکمیل کے بعد اس کی رضا اور اس کے قرب کے لیے جو نفلی عبادت ہے اس پر بہت رضا اور بہت اور کرم اور احسان جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں کہ بندے کی پسند جسے جیسے کیفیت ہے نا فنا فی اللہ کی, کہ اللہ جل شانہ کی رضا میں اس طرح راضی ہو جانا کہ جیسے اسی رضا کا حصہ ہو, وہ اسے نصیب ہوتے ہیں. ہاں تو یہ جو لوگ جمع کر رہے ہیں یجمعون, یہ جو لوگ خود جمع کر رہے ہیں تو کریں, جو اس سے پہلے لوگ کر چکے ہیں اگر انہوں نے کوئی حاصل شے کر لیا تو یہ بھی کر, میدان بھی ہے اور فرصت بھی ہے, اختیار بھی ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشگی کی بات ہے. انجام کو جانا, انجام بالخیر جو ہے وہ اللہ کریم کی طرف جو رخ اس کی بخشش اور اس کی رحمت میں اس کے باہر رہی. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ, اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو البتہ اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. ہر دو صورت میں راستہ ایک ہی ہے. جو میدان کاردار میں گیا جس نے اپنی جان دین کے لیے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر دی, راستہ بھی وہی ہے, منزل بھی وہی. اور جو موت سے بھاگتا رہا, موت نے وارد ہونی ہے جانا, اس نے بھی آخرت, لیکن بہت بڑا فرق, یا تو وہ جنت کے باغوں میں باغ ہے یا تو دوزخ کے گڑھوں میں گڑا. تو جانا ہے, مسافر ہے, یہاں قیام نہیں ہے, لیکن یہاں کا جو عارضی قیام ہے اس میں کس پہلو سے رہا, ایمان بے ایمانی, اللہ کریم کے احکامات کی پابندی یا خواہشات ذاتی کی پیروی, یہ تمام وہ مراحل ہیں جن میں سے جانا رخ ایک, لیکن بہت بڑا فاصلہ ہے. آپ سفر کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ پیدل چل رہے ہیں, بعض لوگ سواریوں پر بیٹھے ہیں, پھر سواریوں کی اقسام, تو جس کی جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ سفر کر رہا ہو. تو یہاں اس سفر میں بھی بات جو ہے اعمال کی نسبت حیثیت, ایمان بنیاد ہے پھر اعمال ہے, اور صدق سے ہے نفاق کی پہلو نہیں ہے. اور جس نے جانا ہے اس نے اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہونا ہے. اگر تم مر گئے یا مارے گئے, پہلے فرمایا گیا ہے تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ, تو بھی اللہ کی جو بخشش اور رحمت ہے وہی بہت بڑا انعام اور اکرام ہے, اور اسی کی نسبت رخ ہو تو بات ہے. اور یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم مر گئے یا مارے گئے, تو فرمایا جا لا الہ الا اللہ تحشرون, تو البتہ اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ, تو یقیناً ہر ایک نے اللہ کریم کے حضور ہی حاضر. قرآن کریم کی جو آیات ہیں اور آخری حصوں میں بھی جو اکثر سورہ مبارک ہیں جہاں قیامت کا حال بیان فرمایا گیا ہے, وہاں جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھوچال آئے گا, جو حالات ہوں گے, جو کچھ زمین و آسمان پر وہ احکام نازل ہوں گے, جو صورتی ہوں گی, آج کا انکار کرنے والا کیسے سر جھکائے, ایک حکم کی تعمیل پر دوڑا جا رہا ہوگا, کیسے سر جھکے ہوں گے, نگاہیں نیچی ہوں گی, کیسے رشتوں کی پہچان تک نہ رہے گی. سامنے دیکھتے, قرآن فرماتا ہے سامنے دیکھتے, یہ نہیں کہ کوئی بعید ہے تو یاد نہیں رہا, دیکھتے ہوش نہیں ہوگا کہ یہ بیٹا ہے یا باپ, اتنی سختی ہے. اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے تو یہی فرمایا جا رہا ہے نا, لا الہ الا اللہ تحشرون, ہر صورت میں اللہ ہی کی طرف جمع کیے. تو یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ایمان بخشا, عطا فرما, اس کا کرم اور اس کی رحمت ہے. یہی معمولات زندگی ہیں اور یہی مصروفیات ہیں, یہی چاہتے ہیں, یہی بیماریاں اور مصائب ہیں, ان تمام میں جو فیصلہ ہے نا کہ کس راہ کا انتخاب کرنا ہے, اس میں مضبوط کھڑے ہوں, حق کے فیصلے میں ڈگمگائیں نہیں, مضبوط کھڑے ہوں. اس پہلو کے اسباب میسر آتے چلے جاتے ہیں, اس لیے کہ ہر شے اللہ کے دست قدرت میں ہے. اب جب ہم اسباب میں اپنی قوت کے استعمال کی طرف آتے ہیں, نہیں میں یہ کر لوں, تو یہ وہ ختم نہیں ہوتا, فرصت تمام ہو جاتی ہے. اور اللہ کی نسبت چلیں تو دین آپ کو یہ حکم نہیں فرما رہا کہ اسباب دنیا چھوڑ دیں, دنیا ہے ہی سبب سے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب کا اختیار فرمایا ہے اور تربیت فرمائی ہے, لیکن جو جائز حصے ہیں ان حدود. اسباب کو کل جان لینا بات بدل جاتی ہے. اسباب کا اختیار کرنا سبب تک ہی رہتے ہوئے, لیکن بات مسبب الاسباب کی طرف رکھنا یہ صورت اور ہوتی ہے. بعض دفعہ بلکہ اکثر آج کل تو تارک الدنیا ہونا جو ہے اسے فضیلت میں سمجھا جاتا ہے, اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جن بزرگوں کو آبادیوں میں نہ رہنے دیا گیا تو وہ الگ رہے, ان مبارک جو زندگی ہیں ان کو دیکھ کر تارک الدنیا کہنا درست نہیں ہے. اس لیے کہ صاحب اختیار لوگوں کے لیے یہ پریشانی ہے کہ مخلوق اگر ان کی بات مانے گی تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہمارا اور رعایا کا جو ہے وہ ساتھ نہیں لے پائے. اور کوئی وہ پہلو جس کی امت کو ضرورت ہوتی ہے اس کی رہنمائی اللہ کا نبی اور رسول عطا فرماتا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پوری مبارک زندگی جو ہے ہمارے لیے وہ نشان منزل ہے, ہمارے لیے رہنمائی ہے, ہمارے لیے کامیابی کی راہ ہے. میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں ساتھیوں سے کہ جو حیات طیبہ ہے اس کا مطالعہ فرمایا کریں, جیسے درود شریف پڑھنے سے اجر اور ثواب ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس میں اضافہ اور صدق کی ترقی نصیب ہوتی ہے, ایسے ہی جتنا آپ سیرت پاک کا مطالعہ کرتے ہیں اتنے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے اس میں ترقی نصیب ہوتی ہے، اتنی اس کی نزاکت سمجھ آتی ہے۔ بلکہ اگر اپنے معمولات میں یہ حصہ رکھا جائے کہ اہل و عیال میں اپنے بچوں کی تربیت میں وہ واقعات جو سیرت پاک کی ہیں، وہ پہلو کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، تصحیح فرمائی، وہ اپنی اولاد کو سنائے جائیں، ان کو زندگی کے حقائق سے آگاہی میں، بہت بڑی رہنمائی نصیب ہوگی اور رغبت نصیب ہوگی دین کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو محبت اور عقیدت ہے اس میں پاکیزگی کی ترقی نصیب ہوگی۔ تو دنیا کی زندگی تو بسر ہونی ہے، پہننا اوڑھنا ہے، کیسے؟ بات یہ ہے اللہ کریم دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔